الحمد لله بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تکبر کی برائی جا بجا بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین, اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ تین صیغے ہیں, یعنی تین الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے استعمال فرمائے ہیں, مختال اور فخور اور مستکبرین. اور تینوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا یحب, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. ان تین لفظوں کی شرح یہ ہے کہ کبر کے آثار کبھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں. یہ تو مستکبر ہیں, کیونکہ استکبار کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور یہ دل سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین, یعنی جن کے لوگوں کے دل میں تکبر ہے اگر وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہو, مثلا کوئی آدمی فیشن بناتا اور طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے جس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے, اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا. ایسا آدمی بعض دفعہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے اسی کا نام تکبر رکھا ہے کہ زبان سے کوئی بڑائی کا کلمہ کہا جائے. حالانکہ یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے, زبان سے نہ صحیح مگر ان کی ہر ہر ادا سے تکبر ٹپکتا ہے. بعض لوگوں کی چال تو ایسی ہو جاتی ہے جیسے لقا کبوتر اپنی دم کو سنبھال سنبھال کر حرکت کرتا ہے. ایسی چال یہ لوگ چلتے ہیں کہ قدم قدم پر دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں سے فیشن تو نہیں بگڑ گیا. غرض یہ کہ ان افعال کا کرنے والا وہ خود ان کو تکبر نہ سمجھے, لیکن واقع میں ہیں سب تکبر, اور ان کے تکبر ہونے کو کیسا ہی چھپائے مگر اہل فہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب مختال کے اندر داخل ہے. اور بعضوں کی زبان سے بھی تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں. ان کو فخور فرمایا. بس مختال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر اقوال سے ظاہر نہ ہو, اور فخور وہ ہے جس کی زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے. تو یہ تین درجے ہوئے, ایک مستکبرین کا, ایک مختال کا اور ایک فخور کا. خلاصہ یہ کہ تکبر کا ظہور ہو یا نہ ہو, یعنی زبان سے تکبر ہو یا قلب سے افعال سے, سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں فرماتے. اب یہ سمجھیے کہ یہ فرمایا کہ پسند نہیں فرماتے, لیکن اس کے اوپر کسی عذاب کی وعید یہاں بیان نہیں فرمائی. لیکن اس آیت میں نہ صحیح دوسری آیتوں میں تکبر پر عذاب کی وعید بھی موجود ہے. مثلا الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین, کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے. دوسرے کہ یہ وعید کیا تھوڑی وعید ہے کہ یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. غور سے دیکھو تو وعید کی اصل یہی ہے, کیونکہ وعید اسی پر ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. مرضی کے خلاف ہونا کسی کام کا اور ناپسند ہونا ایک ہی بات ہے. بس آپ کا پسند نہ فرمانا اصل ہو گئی وعید کی. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو دشمنی ہے اس شخص سے جو متکبر ہے یا مختال ہے یا فخور ہے. کیونکہ محبت وہ لغت کے اعتبار سے عداوت کی ضد ہے, نقیض نہیں. لیکن محاورات میں جس پر اطلاق قرآنیہ مبنی ہے وہ عداوت کی نقیض ہے. لہذا جب کسی سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے عداوت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ جو پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اصل مقصود طریق اور سلوک اور تصوف وغیرہ کا وہ یہ ہے کہ تزکیہ ہو, یعنی انسان اپنے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں ان کو صاف کریں. اور اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں یا گندگیاں ہیں, جیسے پہلے بھی پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا, کچھ ظاہری اعمال کی گندگیاں ہوتی ہیں, وہ تو ہر ایک آدمی کو محسوس ہو جاتی ہیں. فرض کرو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہ گندگی ہے. کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے, یہ گندگی ہے. کوئی آدمی غیبت کرتا ہے, یہ گندگی ہے. کوئی آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے, یہ گندگی ہے. لیکن یہ گندگی ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرے اندر گندگی پیدا پائی جاتی ہے. اگر کبھی اس کو اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق ہوگی, خیال ہوگا, تو خود بھی سمجھ لے گا کہ میرے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے. اور اس کا علاج وہی ہے جو بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ آدمی کو اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک گندگی ایسی ہے کہ جس کا خود آدمی کو خود اپنے آپ کو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا, وہ ہے باطن کی گندگی, باطنی اخلاق کی گندگی. مثلا یہی تکبر جس کا بیان ابھی عرض کیا گیا, کوئی متکبر جس کے اندر تکبر ہو وہ اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا. حرص ہے, یہ بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ناجائز حرص میں مبتلا ہوں. حسد ہے, بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں. بغض ہے, یہ ایسی گندگی ہے جس کا بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا. ریاکاری ہے, بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا. اسی قسم کی چیزیں ہیں, اسی قسم کی گندگیاں ہیں جن کا علاج کسی شیخ سے کرایا جاتا ہے, یعنی کسی ایسے شخص سے کہ جس کا خود تزکیہ ہو چکا ہے, خود اس نے اپنے آپ کو کسی اپنے بڑے کی خدمت میں پیش کر کے, پامال کر کے اپنی ان گندگیوں کو دور کیا ہے, اور وہ اس کا طریقہ بھی جانتا ہے, اس کے سے رجوع کر کے پتہ لگایا جاتا ہے کہ میرے اندر کیا بیماری پائی جاتی ہے اور کس طرح اس کی اصلاح ہوگی. تو یہ ہے حاصل تصوف کا, جس کا نام تصوف ہے یا طریقت ہے یا سلوک ہے. اور بزرگوں کے ہاں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بیماری کو لے لیا, اس کو اچھی طرح سمجھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور پھر پہلے اس بیماری کا علاج کروایا, یعنی اپنے حالات کا جائزہ لیا, دیکھا کہ کیا میرے اندر یہ آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں, یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے شیخ کو اس سے مطلع کیا, بتایا کہ فلاں موقع پر مجھے یہ واقعہ پیش آیا, اس واقعے سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں بیماری پائی جاتی ہے. پھر شیخ اس کو پہچانتا ہے کہ واقعی یہ بیماری ہے یا نہیں ہے, اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے. اس علاج میں بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے. اس وقت کے لگنے کے بعد جب یہ بیماری ایک مرتبہ ٹھیک ہو گئی, اس کا ازالہ ہو گیا, تو اس کے بعد پھر دوسری بیماری لی اور پھر اس کے بارے میں بھی اسی طرح علاج کروایا. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روحانی امراض کا بڑا اعلیٰ درجے کا طبیب بنایا تھا. تو جن حضرات نے ان سے رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائی. اسی طرح کہ اپنے حالات کو مطلع کرتے رہے اور وہ اس کا علاج بتاتے رہے. جب ایک بیماری کا ازالہ درجہ رسوخ ہو گیا, یعنی اس کو ایک طرح سے پکا ہو گیا, تو پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح کر کے یہ ایک مرتبہ اس سارے کورس سے گزار دیا. اس کے بعد بھی بعض اوقات شیطانی اور نفسانی دائیوں سے اس بیماریاں کی جھلک آتی ہے, لیکن وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ پھر آدمی بحثت مجموعی صحت مند کہلاتا ہے. تو اس لیے یہ حضرت والا کی جو اس وقت میں نے ملفوظ آپ کے سامنے پڑھا تکبر کے بارے میں, وہ اس لیے کہ ان تمام بیماریوں میں بہت بڑی بیماری, زبردست بیماری, جس کے تحت نہ جانے کتنی اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, وہ تکبر کی بیماری ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کو بسا اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا, سمجھتا نہیں کہ میرے اندر تکبر ہے, لیکن ہوتا ہے. تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے, اور جہاں محسوس ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں حضرت والا نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم نے جگہ 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 تکبر کے اوپر تکبر کی مذمت بھی فرمائی ہے اور اس کے اوپر وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے تین درجے یہاں پر بیان فرمائے, وہ تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں عام طور. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دماغ میں اپنے گھمنڈ بسائے بیٹھا ہے کہ میں بڑا ہوں, دوسروں سے بہتر ہوں, اور دوسروں کے اوپر مجھے ایک فوقیت حاصل ہے. یہ دماغ میں یہ خناس بیٹھ جاتا ہے یا گھمنڈ بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو, اپنا جو کام ہے اس کو تو درست سمجھتا ہے, اپنی جو بات ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے, اور اپنے ہر کام کو درست سمجھ کر دوسرے لوگوں کے تحقیر اب اس کے دماغ میں ہوتی ہے, دل دماغ میں ہوتی ہے کہ یہ سب تو ایسے ہی للو پنجو ہیں, یہ ان کا کچھ اعتبار نہیں, یہ میں ہوں بڑا عقل مند بھی میں سب سے زیادہ ہوں اور علم بھی میرے پاس ہے اور مال و دولت کے اعتبار سے میں بفرض کرو میں بڑا ہوں وغیرہ وغیرہ. کبھی تکبر ہوتا ہے مال کی وجہ سے, جب مالدار آدمی ہے تو سارے جو غریب لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے. کبھی تکبر ہوتا ہے علم کی وجہ سے کہ علم واقعتاً ہے, اللہ نے دیا ہے, اس علم کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو علم ہے, یہ سب جاہل بیٹھ ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں, لہذا میں ان سے بڑا ہوں, ان سے میرا درجہ بہت بلند ہے. کبھی وہ کسی کو اپنی خوبصورتی پہ ناز ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے میں سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہوں, اور جو بیچارے ایسے معمولی شکل کے ہیں وہ سب ایسے ہی, ان کی تحقیر دل میں آتی ہے. غرض مختلف اسباب ہوتے ہیں جن سے کہ انسان کے اندر اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے. یہ دل میں بڑائی پیدا ہونا یہ بیماری کی جڑ ہے, یہ خیال ہی بتاتا خود کہ میرے اندر کوئی بہت بڑا کمال ہے, میں ذاتی طور پر بڑائی رکھتا ہوں, دوسرے سے فائق ہوں, یہ بیماری کی جڑ ہوتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑائی کا جو احساس ہے دل میں, یہ انسان کے ظاہری اعمال کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. کیا مانا؟ کہ میں چونکہ سمجھتا نا میں بڑا ہوں, دوسرے میرے مقابلے میں حقیر ہیں, اس واسطے چال میں, ڈھال میں, لباس میں, وضع قطع میں وہ بڑا بنا ٹھنا رہتا ہے. جب چلے گا تو اترا کر چلے گا, سینہ تان کے چلے گا, یا اس کی چال میں ایسی بات پیدا ہوگی کہ دوسروں کی تحقیر ہوگی, اپنی بڑائی کا ایک انداز ہوگا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ لا تمش فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو کتنا بھی بڑا ہو جائے اور تیری چال کتنی ہی متکبرانہ ہو جائے, نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا نہ پہاڑوں کے برابر تیرا قد پہنچ سکے گا. تو یہ تکبر کا ایک اثر ہوتا ہے چال کے اوپر, انسان کی چال جو ہے وہ اس کی تکبر کو ظاہر کرتی ہے, اس میں اکڑ کر چلنا یا اترا کر چلنا. اور اسی میں حضرت والا نے ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی چال میں اس بات کا, چال ڈھال میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے, قدم قدم پر اس طرح کر رہا ہے کہ کہیں میرا جو ہے فیشن نہ بگڑ جائے, حضرت والا فرماتے ہیں فیشن نہ بگڑ جائے, تو ہر قدم پر یہ احتیاط ہو رہی ہے کہ فیشن نہ بگڑ جائے اور دیکھنے والے مجھے بڑا سمجھیں. یہ احساس اللہ بچائے پیدا ہو جاتا ہے افعال کے اندر اس طرح, یا اس طرح کہ آدمی اگرچہ چال میں نہیں لیکن گفتگو کے انداز میں, گفتگو کے انداز میں, لب و لہجے میں, اور بات کرنے کی کا جو کے اندر جو جسمانی ادائیں ہیں ان جسمانی اداؤں پر تکبر کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. گردن ٹیڑھی کر کے بات کرے گا, اکڑا کر بات کرے گا, سینہ تان کے کرے گا, یہ سب اثرات ہیں جو افعال کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں, بڑائی کے نتیجے وہ افعال پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو اس کو قرآن کریم نے مختال فرمایا ہے, یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کا تکبر اس کی اداؤں میں, اس کے چال ڈھال میں, اس کے افعال میں نظر آنے لگا کہ وہ اترا رہا ہے, اپنی بڑائی پر اترا رہا ہے. چاہے وہ بڑائی علم کی ہو، چاہے وہ بڑائی مال کی ہو، یا خوبصورتی کی ہو، یا طاقت کی ہو. کوئی آدمی ہے وہ طاقتور ہے تو اپنی طاقتوری کے اوپر ہی ناز ہے اس کو. تو یہ ساری یہ باتیں افعال کے اندر جب ڈھل جائیں، افعال میں منعکس ہو جائیں، تو یہ مختال ہے. اور تیسرا درجہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی وہ بڑائی اس کے الفاظ میں ظاہر ہو جاتی ہے. الفاظ ایسے بولتا ہے کہ جس سے اس کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اور ان الفاظ سے اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر. یہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے، تم جانتے نہیں میں کون ہوں. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسے یہ وہ آدمی بولتا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف ہے اور میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں. تو ایک حضرت نے کہیں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی تکرار ہو گئی، تو اس میں اس نے کہا چھوٹتے ہی منہ سے اس کے یہ نکلا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، یعنی میرا مرتبہ میرا مقام تو نہیں پہچانتا، میں تو بہت اونچا آدمی ہوں اور تو چھوٹا سا آدمی ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے. اول کا نطفۃ مضرہ و آخر کا جیفۃ قذرہ و انت فی ما بین ذلک تحمل العذرہ. میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیری ابتدا تو ایک گندے نطفے سے ہوئی تھی، گندے پانی سے، اور تیرا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ تو ایسا مردار بننے والا ہے کہ جس کو لوگ اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کے منہ سے اس سے بدبو اٹھنی شروع ہو جائے گی اور گھن کرنے والے لوگ گھن کریں گے. آخری تیرا انجام یہ ہے. اور جو بیچ کا زمانہ ہے پیدائش سے لے کر موت تک، وہ سارا ایسا ہے کہ تو اپنے اس پورے جسم میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے. یہ خال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے ذریعے پردہ ڈالا ہوا ہے نجاستوں پر. یہ خال کو ذرا سا چیر کے دیکھو تو اندر گندگی بھری ہوئی، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیشاب پخانہ ہے، کہیں کچھ اور ہے. وانت فی ما بین ذلک تحمل العذرہ، یہ ہے حقیقت تیری. تو آدمی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو بڑائی کے ہوتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کے ہوتے ہیں، اور اس کو فرمایا فخور کہ یہ فخور ہے، یعنی اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والا ہے. تو چاہے پہلا درجہ ہو کہ دل میں سمجھتا ہے، چاہے دوسرا درجہ ہو کہ اداؤں سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، چاہے تیسرا درجہ ہو کہ زبان سے بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، یہ سارے کے سارے درجات تکبر کے مختلف درجات ہیں. تکبر ان میں بھرا ہوا ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جو ایسی بیماری ہے کہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے یہ. اس تکبر کی وجہ سے غصہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، غصہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی کے اندر تکبر نہ ہو تو بیجا غصہ نہیں آئے گا. تکبر آتا وہ غصہ بیجا آتا ہے تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے. حسد پیدا ہوتا ہے تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں زیادہ بڑا ہوں اور زیادہ قابل ہوں، یا زیادہ فوقیت رکھتا ہوں اور دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا، تو اس وجہ سے جلن ہوتی ہے. یا چاہیے تو یہ تھا کہ میں آگے بڑھتا وہ آگے بڑھ گیا، تو حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ بچائے جب تکبر ہوتا ہے تو کوئی آدمی کی اصلاح بھی آسانی سے نہیں ہوتی. یعنی کوئی آدمی اگر فرض کرو ہمدردی سے بھی محبت سے بھی اس کی غلطی پر متنبہ کرے کہ بھئی فلاں وقت میں آپ سے یہ بات غلط ہو گئی تھی، تو تکبر والا آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا، چاہے کتنی ہمدردی سے کہی گئی ہو. وہ کہہ کے تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے, اور تمہیں تمہاری کیا حقیقت ہے کہ میری غلطی پکڑو, میں تو خود ہی اونچے درجے پر پہنچا ہوا ہوں. تو وہ غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خود رائی اس سے پیدا ہوتی ہے. خود رائی یعنی جو اپنے دماغ میں آ گیا وہ برحق ہے اور ساری دنیا غلط ہے, اس کے مقابلے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ خود رائی بھی تکبر سے پیدا ہوتا ہے. غرض بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے تکبر, اور تکبر والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ بچائے تکبر کی وجہ سے حق بات تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن جیسا ہو جاتا ہے. آپ دیکھو قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم والسلام کے بے شمار بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. سب جگہ یہ فرمایا کہ جو مخالفین تھے ان کے لیے کیا لفظ, قال الملأ الذین استکبروا, وہ بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے انہوں نے جواب میں یہ کہا, یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا تم ہم سے باتیں کرتے ہو, ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہو, ہم تو خود اتنے بڑے ہیں کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں, تم کہاں سے آ گئے. ما نراک تباک للذین ہم اراذلنا بادی الرائی, کہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروے کار ہیں جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو ہم میں سے رذیل لوگ ہیں, حقیر لوگ ہیں, تو میں ہم ان کے پیچھے ان کی طرح کیسے ہو جائیں. تو کیا وہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم اسی طرح ایمان لے آئے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. تو دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, دوسروں کو کمینہ سمجھ رہے ہیں, دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں, اپنی بڑائی دل میں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اپنی بڑائی جو ہے وہ حق بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی. یہ سب سے بڑی خرابی کبر کی ہے, تکبر کی ہے, کہ وہ حق بات تک نہیں پہنچنے دیتا وہ. اور اگر کوئی تکبر نہ ہو, تکبر کی جڑ کٹ گئی ہو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے اندر ایسے ہی پیدا فرما دیں, تو پھر کوئی چھوٹا سا آدمی بھی اگر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ بھائی آپ کی فلاں بات غلط ہے, تو وہ اس کو ممنون ہو کر اس کا شکریہ ادا کر کے اس کو قبول کر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین, آدھی دنیا پر حکومت, اور وہ ایسی حکومت کہ دنیا کی سپر طاقتیں قیصر اور کسرا کی طاقتیں ان کا نام سن کر تھراتی تھیں, ایسی عظیم الشان حکمران. وہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بھائی آج کل یہ بڑی وبا چل پڑی ہے کہ لوگ جو ہیں مہر بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں نکاح کے اندر, اور اتنا زیادہ باندھ دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ دینے کے قابل نہیں ہوتے. تو آئندہ میں یہ آپ لوگ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ مہر نہ باندھے. لمبی لمبی رقمیں جو مہر کے اندر باندھی جاتی ہیں ہرگز ایسا نہ کرے کوئی. لمبی مختصر مہر کی مقدار رکھی جائے اور لمبے مہر نہ باندھے جائیں. یہ تقریر کر کے فارغ ہوئے, ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا کہ اے ابن الخطاب, یہ بتاؤ کہ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں. اس نے کیا مطلب کہا کہ آپ نے ابھی کہا کہ مہر کی زیادہ رقم مقرر نہ کی جائے, تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آتے تم احداہن قنطارن، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے لیے مہر مقرر کیا تھا مال کا ڈھیر ڈھیر، تو ڈھیر کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ رقم اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ رقم مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، مال کا ڈھیر بھی مہر بن سکتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ زیادہ ڈھیر زیادہ مہر نہیں بنا سکتا. حضرت فاروق اعظم تو بتاؤ، ابھی تقریر کر کے آ رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، سارے مجمع کے اوپر ایک اثر قائم ہوا ہوا ہے، اور ایک عورت نے آ کے اس طرح خطاب کیا کہ آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے. تاکہ جب یہ اس نے آیت پڑھی اور کہا کہ یہ ڈھیر کہا ہے قرآن کریم میں، لہذا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مہر میں ڈھیر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، تو فوراً حضرت عمر نے کہا ہائے ابن خطاب، ہائے خطاب کے بیٹے، کہ ایسی یہ عورتیں بھی تجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، تجھے اس طرف خیال نہ گیا کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور میں نے یہ بات کہہ دی. اور میں تم سے اطمینان دلاتا ہوں کہ اب جو میں نے اعلان کیا تھا اس اعلان کو میں واپس لیتا ہوں. اتنا بڑا حکمران اور اتنے بڑے اعلی درجے کا صحابی، یعنی اگر انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر کے بعد سب سے زیادہ افضل الخلائق، وہ کھڑے اس کو ایک عورت کھڑے ہو کر یہ ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت بھی مجھ سے زیادہ فقہ جانتی ہے، یہ افقہ ہے مجھ سے زیادہ فقہ جانتی ہے. تو جب دل میں استکبار نہیں ہوتا اور اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آ کر اگر کوئی غلط بات غلطی پر متنبہ کر دے تو اس کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے. اور یہی در حقیقت انسان کی بڑائی اس میں ہے، نہ اس میں کہ آدمی غلطی کے اوپر ڈٹ جائے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دینے کے بعد کے درمیان ہی یہ بات مجھے صحیح یاد نہیں رہا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، جب تک آپ سیدھے سیدھے چلو گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور جب آپ ٹیڑھے ہو گئے غلط راستے پر پڑ گئے تو اپنی تلوار سے تمہاری اصلاح کر دیں گے. اب یہ لفظ کہہ رہے ہیں کس سے؟ امیر المومنین، آج دنیا کے حکمران سے. اور جواب میں کیا کہتے ہیں فاروق اعظم؟ جواب میں فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت، میرے رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں غلطی پر جاؤں تو یہ مجھے تلوار سے ٹھیک کر دیں، میں اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جب انسان استکبار سے، تکبر سے، خودرائی سے اپنے آپ کو خالی کر کے تواضع اور فنائیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی خوشبو پھوٹتی ہے دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ کوئی بھی ادنا آدمی. یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، لوگ کہیں گے بھائی پرانی بات ہے 1400 سال پرانی، لیکن اب تازہ بات بھی سن لیں. میں نے یہ واقعہ اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرور سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، جن کی یہ بات ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ان کے خادم تھے، بھائی نیاز کے نام سے مشہور تھے، بھائی نیاز کہا کرتے سب لوگ، اور حضرت کے بہت ہی منہ چڑھے قسم کے خادم تھے، یعنی حضرت بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی حضرت کا بہت خیال رکھتے تھے. تو کسی نے حضرت والا سے آ کر یہ شکایت کی کہ یہ جو آپ کے خادم ہیں نیاز صاحب، یہ بعض اوقات لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں، کیونکہ جو بڑے آدمی بڑے لوگوں کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا ہم بہت زیادہ مقرب ہیں لہذا جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنا روب جماتے ہیں. تو حضرت کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے کسی کو ڈانٹا یا روب جمایا یا کوئی ایسی بات کی جو مناسب نہیں تھی. تو حضرت والا نے ان کو بلایا, اب بلا کر کہا کہ بھائی نیاز یہ کیا تم لوگوں سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو, لوگوں کو ڈانٹتے ہو, کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بھائی نیاز کے منہ سے نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو, جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو. اب بتاؤ, یعنی حضرت سے یہ ہے کہنا کہ جھوٹ نہ بولو اور اللہ سے ڈرو, اور پھر بعد میں حضرت والد صاحب نے فرمایا اور میرے شیخ نے بھی فرمایا کہ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو آپ سے شکایت کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں, لیکن گھبراہٹ میں منہ سے یہ نکل گیا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو. بس جو ہی یہ کلمہ کہا, جو ہی یہ کلمہ کہا تو حضرت نے ایک دم سے سر جھکایا اور استغفر اللہ کہتے ہوئے واپس آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے سے یہ احساس ہوا کہ میں نے صرف یک طرفہ بات سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, ایک ہی طرف کی بات سنی اور ان کی بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, لہذا استغفر اللہ کہہ کر واپس پلٹ گیا. یہ ہے کان وقافا عند حدود اللہ, اللہ کی حدود کے پاس جا کر ٹھہر جانے والے. اب کوئی اور ہوتا تو نوکر یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو, گویا ایک طرح سے الزام لگا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس پر غصہ کرنے کے بجائے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر, ایک طرف کی بات سن کر, ان کی بات سنے بغیر میں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, لہذا استغفار کرتے واپس چلے. جس شخص کے دل میں استکبار ہو, اپنی بڑائی ہو, وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا. اور میں نے متعدد حضرات سے سنا کہ حضرت حکیم عمر صلی اللہ تعالی سرہ کے پاس حضرت کے بہت سے خلفاء جایا کرتے تھے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا, جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اور پھر ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے متعدد حضرات نے یہ واقعہ سنا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو حضرت کے بہت عاشق رضار تھے, ان کے دل میں اچانک ایک مرتبہ ایک خیال پیدا ہوا کہ جب ہم مجلس میں جاتے ہیں حضرت والا کی, تو ان کو ایسا ہوتا تھا کہ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آدمیوں کے محفل میں ایک بیل بیٹھا ہوا ہوں, جانور سب آدمی اور میں, یعنی اپنی اتنی برائی دل میں آتی. تو انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, جو حضرت ان کے ساتھی تھے اور حضرت کے پاس وہ بھی آیا کرتے تھے, ان سے ذکر کیا کہ بھائی یہ مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے سب مجھ سے افضل ہیں اور میں ہی سب زیادہ ناکارا ہوں. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے, سارے جتنے بیٹھے ہیں سب مجھ سے افضل ہیں اور میں ناکار ہوں. تو کہا کہ اچھا چلو حضرت کے پاس سے جا کے عرض کرے, پتہ نہیں یہ حالت اچھی ہے بری ہے کیسی ہے. حضرت کے پاس پہنچے, ان سے کہا کہ حضرت ان کو بھی یہ حالت پیش آئی ہے, ہمیں بھی پیش آئی ہے, تو پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے اچھی ہے یا بری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں آپ سے کیا کہوں, میں سچ کہتا ہوں کہ خود میری اپنی حالت یہ ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتا ہوں, مجلس میں بات کر رہے ہیں, دوسروں کی اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت بھی میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب مجھ سے افضل ہیں اور میں ان سب سے کم تر ہوں. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تواضع کا فنائیت کا، جس کے دل سے کبر مٹ جاتا ہے. اور اگر اللہ بچائے کبر اور استکبار دل میں ہو تو وہ ساری دنیا کو اپنے آگے حقیر سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ اور ان سے زیادہ برگزیدہ سمجھتا ہے، اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو حضرت یہ جو یہ دل کی بڑائی ہے، اس کو دور کرنے کا سب سے پہلا جو قدم ہے نا، وہ یہ کہ دل میں جو یہ گھمنڈ آ گیا ہے، دل میں جو یہ خناس سما گیا ہے میں بڑا ہوں، یہ خناس کیسے دور ہو؟ یہ خناس اس طرح دور ہوگا کہ آدمی اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی اصل کو پہچانے کہ میری کیا حقیقت ہے. ارے کس چیز پر ناز کرتا ہے؟ مال پر ناز کرتا ہے تو مال ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے، جب چاہے واپس لے لے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، جب ان کی حالت اللہ تعالی نے پلٹی تو ایسے فقیر ہو گئے اور اتنے محتاج ہو گئے کہ اب جن محتاجوں جو محتاج ان کے پاس آیا کرتے تھے اس سے زیادہ محتاج ہو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے واقعہ سنایا کرتے تھے، اور سچا واقعہ ہے کہ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے صاحب جائیداد، بڑے مالدار، سرمایہ دار قسم کے نواب تھے. انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، اور کاروبار تھا بہت بڑا، کپڑے کا کاروبار اور پتہ نہیں زمین جائیداد کیا کچھ تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب صاحبزادے جو تھے ان کو کسی وقت وہ ماچس ہوتی ہے نا، اس کی دیا سلائی ماچس سلگانے کے لیے وہ ماچس کو رگڑا تو اس سے جو بو پیدا ہوتی ہے نا وہ بو پسند آ گئی. یہ بڑے مزے کی چیز ہے یہ بو سونگنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو روزانہ معلوم ہوا کہ ماچس کے پیکٹ آ رہے ہیں اور صاحبزادے جو ہیں وہ ماچس جلاتے ہیں، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری نکالی، پھر اسی طرح جلائی، خوشبو سونگی، پھینک دی. روز پیکٹ کے پیکٹ ماچسوں کے آ رہے ہیں اور اس طرح وہ جلائے جا رہے ہیں. جو صاحبزادی تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار چلی گئیں کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا اس نے کوئی ریشم کا کپڑا تھا، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو پھاڑتے ہیں نا تو ایسا ہلکا سا کٹ لگا کر ایک دم سے اس طرح پھاڑتے ہیں یوں کر کے، وہ پھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے. تو وہ اب ان کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ روز تھان کے تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے اور اس کی آواز سن کر صاحبزادی مزے لے رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ دولت جو ہے وہ ماچسوں میں اور کپڑوں کے پھاڑنے کی آواز میں ساری کی ساری دولت ختم ہو گئی. اور پھر یہ جو صاحبزادے اور صاحبزادی دونوں یہ بھیک کا پیالہ لے کر اس بازار کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے، اللہ بچائے. تو یہ دولت کا کوئی نشہ ہے، مال کی وجہ سے بڑائی دل میں آ رہی ہے، تو یہ مال پتہ نہیں کس وقت جواب دے جائے، کس وقت پیٹ پھیر جائے، اس پر ناز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے.
کس پر ناز کرتے ہو؟ تو نہ مال اس قابل ہے کہ آدمی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے بڑائی یہ دوسروں پر جتائے، اور اگر اپنی طاقت پر، صحت پر ناز ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا قوی ہیکل ہوں یا بڑا حسن و جمال رکھتا ہوں، تو اس حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بیماری آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ساری طاقت ساری قوت دھری رہ جائے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اتنے قوی تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہ بات مشہور تھی ان کی کہ برف کی جو سل ہوتی ہے اس کو مکہ مار کے توڑ دیتے تھے، مکہ مارا اور سل کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ خود ہمارے عزیزوں میں تھے، ایک بار اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کتنے طاقتور آدمی تھے۔ تربوز لاتے تھے تو کبھی تربوز چھری سے نہیں کاٹا، ایسے ہاتھ مارا اور دو ٹکڑے کر دیے، اتنی طاقت۔ تو ابھی آخر زمانے میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ہاتھ مشکل سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا، اور پھر مجھ سے خود فرمایا کہ تقی، یہ وہی شخص ہے کہ جو ان ہاتھوں سے برف کی سل توڑ دیا کرتا تھا، اب مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑھانا مشکل لگتا ہے۔ اس طاقت پر ناز کرے، اس قوت پر آدمی فخر کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جب تک اس نے دے رکھی ہے، دے رکھی ہے، جب چاہے سلب فرما لے۔ علم پر ناز کرتے ہو کہ علم میرا بہت بڑا ہے، میں بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، اس پر ناز ہے، اس پر فخر ہے، یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، جب چاہے آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ کتنے بڑے بڑے علامہ آپ نے، جو حضرات حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اونچے درجے کے حافظہ رکھنے والے، ان کے حالات میں لکھا اختلط فی آخری عمرہ، آخر عمر میں ان کے حواس بجا نہیں رہے تھے، سب بھول بھال گئے تھے جو کچھ پڑھا تھا۔ تو جب چاہے واپس۔ ایک مرتبہ میں حضرت اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کو تحریر لکھ رہے تھے، تحریر لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچ کر حضرت رکے اور فرمایا کہ بھائی، کچھ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ دیکھو انسان کا حال یہ ہے کہ میں ابھی دستخط کرنا چاہ رہا تھا، اپنے تحریر کے آخر میں دستخط کرنا چاہ رہا تھا لیکن دستخط ہی بھول گیا، یاد دیا رہا کہ میں دستخط کس طرح کیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد پھر یاد آیا تو میں لکھا، کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنے دستخط کرنا بھی بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا تو یاد آیا۔ پھر اس پر فرمایا کہ انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر آدمی بھروسہ کرے کہ میرے اندر یہ طاقت، میرے اندر یہ کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ تو علم پر ناز کرے آدمی، علم جو ہے وہ بھی محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہی عطا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جن کے مواعظ تقریباً 600-700 کے قریب مواعظ تو چھپے ہوئے ہیں، اور دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے دین دنیا کا جس پر حضرت کا واعظ نہ ہو، اور جب واعظ کھڑے کیا کرتے تھے تو بعض اوقات 7-7 گھنٹے کا واعظ اکٹھا ہوا تھا، 7 گھنٹے مسلسل، ایسے بھی واعظ ہوئے، 5 گھنٹے مسلسل، اور پہلے سے کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تھے، کہتے جاتے تھے۔ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں مجھ سے مجھے واعظ کہنے کے لیے بلایا گیا، تو میں نے خطبہ پڑھا۔ خطبے کے دوران عام طور سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہیے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا، میں سوچا کہ چلو کوئی آیت پڑھ دوں، جب آیت پڑھوں گا تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی۔
تو آیت بھی پڑھ لی, پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا, کیا کہوں؟ سوچا ترجمہ کروں, تو ترجمہ کرنے سے کچھ ذہن منتقل ہوگا, ترجمہ کیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پھر کہا دوبارہ کر رہا ہوں, ترجمہ کیا, دوبارہ ترجمہ کیا اسی آیت کا دوسرے انداز سے, پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر سوچا کہ اتنے سارے بات پہلے کہہ رکھے ہیں تو کوئی ان میں سے یاد آ جائے تو ان میں سے کوئی بات کہنا شروع کروں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پچھلے جو بات کہے ہوئے تھے ان میں سے بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آخرکار اسی آیت کا دو تین مرتبہ ترجمہ کر کرا کے پھر میں نے صاف اعلان کر دیا کہ بھائی آج تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا, یہ ترجمہ بھی کر دیا آیت کا اور آیت بھی پڑھ دی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو یہ دکھانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہارے اندر کچھ نہیں رکھا, جو کچھ ہے ہماری عطا ہے, جب ہم چاہتے ہیں تو اچھی بات منہ سے نکلوا دیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے, جب ہم نہیں چاہتے تو تمہارا ذہن اسی طرح بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا آدمی ناز کرے, اپنی خطابت پر ناز کرے, اپنے وعظ پر ناز کرے, اپنے علم پر کرے, اپنی ذہانت پر کرے, حافظے پر کرے, کس چیز پر ناز کرے, جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں سینہ کھول دیتے ہیں, مضامین کی آمد ہو جاتی ہے اور اس سے خود بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے, دوسرے سننے والے کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے. جب نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, تو بس بند ہو گیا دروازہ. تو جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر میرے پاس کوئی قوت طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر میں کوئی دو لفظ بول دیتا ہوں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر دو لفظ لکھ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں صفحات قلم سے نکلے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں, کچھ مضمون لکھنے کی عادت سی ہو گئی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذہن اس طرح چلتا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر کئی کئی صفحے لکھ دیے اور قلم برداشتہ لکھ دیے اور اچھے خاصے لکھ دیے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور یہ بکثرت ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں, مضمون بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا لکھوں لیکن قلم چلتا نہیں, کیا الفاظ, ایک لفظ لکھا مٹا دیا, لفظ دوسرا لکھا مٹا دیا, تیسرا لکھا مٹا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں, تمہارا ذاتی کمال کوئی نہیں, جو کچھ ہے ہماری عطا ہے, اور اگر ہم کچھ لکھوا دیتے ہیں تو ہماری عطا ہے, کچھ کہلوا دیتے ہیں تو ہماری عطا ہے, کچھ اگر تمہارے دو حرف جان گئے ہو تو ہماری عطا ہے, جب چاہیں ہم اس کو سلب فرما لیں. یہ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے کہ ہمارا اپنا کمال کوئی نہیں, کوئی کمال نہیں, جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, یہ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے بات, تو یہ جو اپنے کو بڑا سمجھنے کا خناس دل میں پیدا ہوتا ہے, جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, اس کا علاج ہے یہ سوچنا کہ میرا اپنا کچھ نہیں, جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے, اسی کی دین ہے, اور دین ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. مال ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ آپ نے اپنا یہ عطا فرمایا, آپ کا فضل و کرم ہے, آپ نے عطا فرمایا, شکر ادا کرو. اگر صحت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے صحت اچھی عطا فرمائی ہوئی ہے. اگر قوت ہے تو قوت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس کی دین ہے. اور علم ہے کوئی علم تو علم کتنا بھی ہو جائے لیکن حضرت حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سفر کر رہے تھے نا کشتی میں کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک بوند پانی اپنی چونچ میں لیا وہ پھیلے ہوئے سمندر میں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ چڑیا نے چونچ میں جو قطرہ لیا ہے اس کی کیا نسبت ہے پورے سمندر سے, ایک یہ چونچ کا میں آیا ہوا قطرہ اور یہ پورا سمندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہمارے علم کو یہ نسبت بھی نہیں ہے جیسے کہ اس کی چونچ میں قطرہ آ گیا. کتنا بھی بڑا علم عالم بن جائے انسان لیکن وہ علم مما اوتیت من العلم الا قلیلا, تمہیں تو علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہی سا ہے. کس پر ناز کرتے ہو, کس علم کے اوپر فخر کرتے ہو, کس پر اپنی بڑائی سمجھتے ہو؟ تو حقیقت میں علم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کہ ارے یہ علم اللہ نے دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو بلکہ اس کا تقاضا ادا کرو کہ اس کا شکر ادا کرو. اور اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ اس کو, یہ حق ہے اس کا, یہ ادا کرو. تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اتنا ہی تکبر میں فرق آئے گا, تکبر میں کمی ہوگی, استکبار میں کمی آئے گی. کیونکہ شکر کے معنی کیا ہے کہ میں تو مستحق تھا نہیں اس کا, اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا لہذا شکر ہے. صحت ہو, قوت ہو, حسن ہو, جمال ہو, مرتبہ ہو, منصب ہو, کچھ ہو. تو ایک تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو استکبار سے بچانے والی ہے وہ یہ کہ اپنی جو بھی اچھی حالت ہو اس اچھی حالت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس پر شکر ادا کرے. اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سلب کر لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول, یا اللہ اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹ جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کہ اگر موجودہ حالت اچھی ہے اس اچھی حالت کے بجائے بری حالت پر آ جائے, مالدار ہے غریب ہو جائے, عالم ہے جاہل ہو جائے, اور صحت مند ہے طاقتور ہے کمزور ضعیف ہو جائے, ان سب سے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول. اور کیا فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال سے, جو نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہیں کہیں زائل نہ ہو جائیں, اور وتحول عافیتک, اے اللہ آپ نے جو عافیت عطا فرمائی ہوئی ہے یہ پلٹ کر کہیں تکلیفوں میں تبدیل نہ ہو جائے. تو آدمی جب یہ دل میں اس کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ موجودہ جتنی ہی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دین ہیں, میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں, اور ان کے زوال سے ان کے حالت کے بدلنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, جب یہ آدمی کے دماغ میں دل میں یہ باتیں بیٹھی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ جو بڑائی کا خناس ہے دل میں وہ مٹے گا. یہ سب سے پہلا قدم ہے تکبر کے ازالے کے لیے. پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ادائیں ہیں وہ ان اداؤں میں, اپنی گفتگو میں, لوگوں سے بات چیت کرنے میں وہ اپنے انداز کو تبدیل کریں, اس میں تواضع ہو, اس میں عاجزی ہو, اس میں انکسار ہو, بڑائی کا انداز نہ ہو. حضرت والا حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ہے اور چھوٹے سے کوئی کام کہتا ہے, جیسے باپ ہے بیٹے سے یا استاد ہے شیخ سے, استاد ہے شاگرد سے, شوہر ہے بیوی سے, کوئی بات کوئی کام کرانا چاہتا ہے, حضرت فرماتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر بھائی پانی لاؤ تو یہ اس میں ایک تحکمانہ لہجہ ہے, تحکمانہ اندھا, حاکمانہ اندھا. حضرت فرماتے ہیں کبھی الحمدللہ میں نے کبھی اس طرح کسی سے براہ راست یہ نہیں کہا کہ پانی لاؤ, بلکہ الفاظ یہ استعمال کیے کہ بھائی ذرا سا پانی لا دیجیے گا, تھوڑا سا پانی دے دیجیے گا. یہ الفاظ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک میں حاکمیت ہے, تحکم ہے, بڑائی ہے, ایک میں عاجزی ہے اور اس میں ایک فروتنی ہے, انکساری ہے. تو آدمی اپنے جائزہ لے, اپنے صبح سے شام تک جس انداز سے لوگوں سے پیش آتا ہے, چاہے نوکروں ہی سے کیوں نہ ہو, تو اس میں انداز جو ہے وہ تحکمانہ نہ ہو, اپنی بڑائی جتانے کا انداز نہ ہو, بلکہ ملاطفت کا انداز ہو, نرمی کا انداز ہو, اس طرح ہو تو اپنی اداؤں میں, اپنی گفتگو میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ کہیں تک متکبرانہ انداز پیدا نہ ہو. جب آدمی اس بات کا دھیان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیتے ہیں اور پھر اس تکبر کے برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں, اسے بچا لیتے ہیں. بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں پر دل و جان سے عمل کریں. یہ چلو اگلے مرتبہ دے دینا پھر انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری ہم ساری امت کی طرف سے آپ سے استغفار کرتے ہیں, اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ غفلتوں کے پردے ہمارے دلوں سے اٹھا دے. یا اللہ اپنے رحمت سے غفلتوں کے پردے ہمارے دلوں سے اٹھا دے. یا اللہ اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے رضا کے مطابق ڈھال دے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کی معصیتوں سے, ظاہری باطنی معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی, متعلقین کی, احباب کی حفاظت فرما. اللہم یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوة المضطرین, رحمان الدنیا و رحیمها, ارحمنا برحمت تغرینا بها عن رحمة من سواك. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کی تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے آسانی اور سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ آپ ان سب کے دلوں سے کو جاننے والے ہیں, ان کی حاجتوں سے واقف ہیں, اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے, عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ پورا فرما دے. یا اللہ کچھ کئی لوگوں نے ہم سے اپنی یا اپنے متعلقین کے بیماریوں کی شفا کی دعا کی درخواست کی ہے, یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو عافیت عطا فرما, ان سب کو صحت عطا فرما, ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا
www.deenislam.com. یہ علمی و دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے آغاز و مقاصد www.deenislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے.